الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم. اشرائے ذی الحجہ کے ایام یہ چل رہے ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ راتوں کے اعتبار سے تو رمضان شریف کی راتیں سارے سال کی بہترین راتیں ہیں, اور ان میں بھی وہ راتیں جو رمضان کی آخری راتیں ہیں, آخری عشرے کی آخری 10 راتیں. لیکن دنوں کے اعتبار سے سب سے بہتر سال بھر کے ایام میں یہی دن ہے, عشرہ ذی الحجہ کے. یہاں تک علماء نے فرمایا ہے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ایام کتنے قیمتی ہیں. رمضان شریف کی عبادت کے اختتام پر اللہ تعالی عید الفطر کی نعمت عطا فرماتے ہیں, اور ان 10 دنوں میں کے اختتام پر اللہ تعالی عید الاضحیٰ کی نعمت عطا فرماتے ہیں. اور بعض وہ چیزیں جو سال بھر میں نہیں انجام دی جا سکتی وہ صرف انہیں ایام کے ساتھ خاص ہیں, جن میں حج بھی ہے, قربانی بھی ہے, تکبیر تشریف بھی ہے. اور عرصے کا روزہ بھی ہے, جس کے بارے میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ روزہ رکھ لے 9 ذی الحجہ کا, یعنی عید سے 1 دن پہلے کا روزہ. تو میں امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ 1 سال پیچھے اور 1 سال آگے کے, اگلے سال کے اور پچھلے سال کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے. یہ بہت بڑا روزہ ہے, بہت بڑی فضیلت ہے اس روزے کی. لیکن اگر کوئی نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر, رکھ لے تو بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اور ایک جو عبادت قربانی کی ہے وہ بھی آپ سال بھر میں جانور ذبح کر لیجئے یا گوشت تقسیم کر دیجئے. جانور ذبح کر کے گوشت تقسیم کر دیجئے, اس سے بھی اتنا ثواب نہیں ملے گا جو اس قربانی پر ملتا ہے. صحابہ نے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ما ھذہ الاضاحی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, یہ قربانی کیا چیز ہے؟ اس پر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, ان کا طریقہ ہے, ان کی سنت ہے. اس پر صحابہ نے عرض کیا کہ ہے تو ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت, اور جن کو ہمارے باپ قرار دیا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. لیکن صحابہ نے فوراً عرض کیا کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے, ہمیں کیا ملے گا اگر ہم اس سنت پر عمل کریں؟ فرمایا, تم اگر قربانی کرو گے تو قربانی کا جو جانور ہوگا اس کی کھال میں جتنے بال ہوں گے, اعلی بکل شارتن حسنا, قربانی کے جانور کی کھال کے ایک ایک بال پر نیکی ملے گی. اب کتنے بال ہوتے ہیں, کیا کوئی شمار کر سکتا ہے؟ شاید اگر یہ کہا جائے کہ ناممکنات میں سے ہے, قربانی کے جانور کی جو کھال ہوتی ہے اس کے بالوں کا شمار کرنا ناممکن بات ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم اگر اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کر لو تو اس کے ایک ایک بال کے بدلے نیکی ملے گی. تو اس پر صحابہ نے عرض کیا فوراً, قالوا فتوفوا یا رسول اللہ, کہ اگر ہم دمبا ذبح کریں. اچھا, دمبے میں آپ یہ دیکھیے, بکرے کے بال, بکرے کی کھال کے بال ہیں یا گائے کی کھال ہے اس کے بال ہیں, وہ ذرا موٹے ہوتے ہیں. اور دمبے کی کھال کے جو بال ہوتے ہیں وہ بہت پتلے ہوتے ہیں اور زیادتی ہوتی ہے, بال بہت زیادہ ہوتے ہیں. بکرے کے مقابلے میں دمبے کی پیٹ پر بال زیادہ ہوتی ہے, اس کی کھال میں بال زیادہ ہوتے ہیں. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یہ جو دمبے کی کھال ہے, اون جس کو اون صوف کہتے ہیں اون کو, تو کیا اون پر بھی ہمیں نیکیاں ملیں گی اتنی نیکیاں ایک ایک اون کے بدلے؟ تو اس پر فرمایا کہ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. ہاں تم کیا سمجھتے ہو ایک ایک اون کے بدلے بھی نیکی ہے؟ صحابہ نے فوراً پوچھ لیا کہ کیا اون پر بھی نیکی ہے؟ تو فرمایا ہاں اون پر بھی نیکی ہے. ایک بال کتنا اون ہوگا؟ اب کتنا اون ہے بتائیے, ایک دمبے کے اندر کتنا اون ہوتا ہے؟ تو یہ بہت بڑا عمل ہے, بہت بڑی عبادت ہے جو ان ایام کے ساتھ خاص ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان کو حکم دیا گیا, خواب میں دکھایا گیا, یہ اور امتحان کی بات تھی, امتحانن. کوئی کہہ دے نہیں مجھے تو خواب میں کہا گیا ہے, ویسے تو نہیں کہا گیا, خواب و خیال کی باتیں ہیں, لیکن نبیوں کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. اس لیے خواب میں دکھایا گیا کہ میں انی ارا فی المنامی انی اذبحک فانظر ماذا ترا, یہ قرآن میں الفاظ منقول ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے, کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تو خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں میں ذبح کر رہا ہوں, اب تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے کا جواب یہ تھا کہ قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین, آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے وہ کر گزریے, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل میں اپنے بیٹے پر ان کی گردن پر چھری پھیری. لیکن اس موقع پر ایک واقعہ یاد آ گیا, ایک صحابی ہیں حضرت طلحہ ابن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے درجے کے صحابی ہیں, یہ حاضر خدمت ہوئے اسلام سے پہلے, ابھی یہ حالت کفر میں تھے, اور آ کر عرض کیا کہ میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں, مجھے اسلام میں داخل فرما لیجیے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے اسلام کو قبول نہیں کروں گا جب تک کہ تم اپنے باپ کو قتل نہ کر دو, پہلے اپنے باپ کو قتل کرو پھر تمہیں اسلام میں داخل کیا جائے گا. انہوں نے عرض کیا کہ یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ مجھے اپنے باپ سے بہت محبت ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انکار فرما دیا, معذرت فرما لی, یہ چلے گئے. دوسرے موقع پر پھر آئے, کیونکہ چوٹ جب دل میں چوٹ لگ جاتی ہے تو پھر آدمی باز نہیں آتا کام کو کیے بغیر. تو پھر حاضر ہوئے, پھر یہی عرض کیا کہ مجھے اسلام میں داخل فرما لے. آپ نے فرمایا نہیں, وہی پہلے والی شرط برقرار ہے, اپنے والد کو قتل کرو پھر اسلام میں داخل کروں گا. یہ پھر چلے گئے. پھر تیسری مرتبہ حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آپ کی شرط قبول ہے, آپ مجھے اسلام میں داخل تو کر لیں پھر میں یہ شرط بھی آپ کی پوری کرتا ہوں. آپ نے فرمایا لاؤ ہاتھ بڑھاؤ, اور اسلام میں داخل فرمایا, اور یہ فرمایا کہ اللہ کے ہاں تنگی نہیں ہے, میں تو امتحاناً ایسا کہہ رہا تھا کہ تمہیں محبت کتنی ہے, اپنے باپ کی زیادہ محبت ہے یا اسلام کی اور اللہ کی اور اللہ کے رسول کی زیادہ محبت ہے؟ خالی یہ امتحان تھا, کوئی تم سے یہ تھوڑی کہ میں قتل کروانا چاہتا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری پھیری ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہم نے اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ایک عظیم ذبیحے کو بدلے میں ان کے پاس بھیج دیا, اس پر چھری پھیری گئی, یعنی دمبا اس پر چھری پھیری گئی.
قربانی لی نہیں جاتی، قربانی کا جذبہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر قربانی کا جذبہ موجود ہے. یہ دیکھا اللہ نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ کر سکتے تھے کہ اپنے بیٹے کے گردن پر چھری پھیر دی کہ اللہ تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے، کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے. بس یہ چیز دیکھنی تھی. بیٹے کو قربانی لی نہیں اللہ نے، بیٹے کی قربانی وہ تو دمبا بھیج دیا گیا، اس پر چھری پھیری گئی، لیکن جذبہ یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ یہ میرے خاطر اپنے بیٹے کے گردن پر چھری بھی پھیر سکتے ہیں. اب میری محبت، ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ ایک مرتبہ کچھ دو ماں باپ جا رہے تھے، بچہ ان کے ساتھ تھا، اسرائیل فلسطین کا واقعہ ہے، اسرائیلی فوجیوں نے فائرنگ کر دی، یہ بچہ ان کے بیچ میں تھا، دونوں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، ایک ہاتھ باپ نے پکڑا ہوا تھا، ایک ماں نے، بڑے آرام سے جا رہے تھے، پیچھے سے اسرائیلی فوجیوں نے فائرنگ کر دی. ماں باپ کی یہ حالت تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈھال بنایا، بچے کو آگے کر لیا کہ گولی جو لگے وہ ہم پر لگے، اسرائیلی فوجیوں کی طرف پیٹ کر لی، بچے کو آگے کر لیا کہ جو گولی لگے ہم پر لگے، کسی طرح ہمارا بچہ بچ جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر یہ حکم دیا جاتا کہ آپ خود لیجیے اور کسی سے اپنے گلے پر چھری پھروا لیجیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ زیادہ آسان تھا بنسبت اس کے کہ باپ سے یہ کہا جائے کہ بیٹے کی گردن پر چھری پھیرو. یہ بہت بڑا، بہت مشکل کام ہے. اپنی قربانی دینا آسان ہے. آپ یہ دیکھیے، یہ دونوں ماں باپ کوئی نبی تھوڑی تھے، عام ماں باپ تھے. بچے کی محبت اپنی جان سے زیادہ ہے ان کے دلوں میں، اور نبی تو نبی ہوتا ہے، اس کے دل میں تو اور زیادہ محبت ہوتی ہے. جب ایک غیر نبی کا یہ حال ہے، ان دونوں ماں باپ نے بچے کو اپنے آگے کر لیا، فوجیوں کی طرف پیٹ کر لی کہ گولی ہمیں لگے بچے کو نہ لگے. معلوم ہوا بچے سے زیادہ، یعنی اپنی جان قربان کرنا ان کو آسان ہے، بچے کی جان بچا لی انہوں نے. تو یہ باپ کے لیے اپنی قربانی پیش کرنا یہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ اس سے یہ کہا جائے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو، یہ بہت مشکل کام ہے. اور اپنے ہاتھ سے قربان کرو، یہ اور زیادہ مشکل ہے. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ بڑا، بہت کڑا امتحان تھا. ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ خود فرماتے ہیں، جس امتحان کو اللہ خود فرمائے کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا. ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ باپ کے لیے خود قربان ہونا، جان دینا آسان ہے بنسبت اس کے کہ وہ بیٹے کی گردن پر چھری پھیرے، یہ بہت مشکل ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سنت ابراہیم ہے، ہمارے باپ لائق بیٹا اپنے باپ کے راستے پر چلتا ہے اگر لائق ہے، اور اس کا باپ بھی لائق ہے، ورنہ نالائق باپ کا تو کوئی شمار ہی نہیں. نالائق باپ کا ذکر نہیں کر رہا. لائق باپ ہو تو اس کا لائق بیٹا اسی کے راستے پہ چلتا ہے. اس لیے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. یعنی یہ کہ تمہارے باپ کو بہت لائق تھے، اللہ کے نبی تھے، خلیل اللہ تھے. خلیل کہتے ہیں پکے دوست کو، اللہ کے پکے دوست تھے، خلیل اللہ کا لقب ہے. تو اگر تم بھی لائق ہو تو اپنے باپ کے راستے پر چلو. اور باپ کا راستہ کیا ہے؟ سنت ابیکم ابراہیم کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اس پر تیار ہو گئے تھے کہ اللہ تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے، کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے. یہ جذبہ اگر ہے، یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ آپ اپنے اس وقت بھی آپ ہمیں بیٹے کی قربانی پیش کرنے کا حکم دیتے تو ہم اس پر تیار تھے. یہ تو آپ جانور کی قربانی اب لے رہے ہیں، اگر آپ بیٹے کا کہتے تو ہم وہ بھی ذبح کرنے پر تیار تھے. یہ جذبہ اگر حاصل ہے ہم میں سے ہر ایک کو، تو یہ قربانی کی سنت، اس کا پورا پورا ثواب اور پورا پورا اجر ملے گا، اور پورا اس کا پھل ملے گا ایسے شخص جس کا یہ جذبہ ہو. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، اللہ تعالی کے پاس نہ تمہاری جو قربانی ہے اس کا گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے.
اور یہ خون خون پر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خون قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے آپ بتائیے قربانی کے گلے میں اس کے جانور کے گلے میں اور زمین میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے. لیکن فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چھری پھیرنے کے بعد وہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں پہنچتا ہے اور اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ نہ تو تمہاری قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اللہ تک نہ خون پہنچتا ہے. وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ بلکہ جو پہنچنے والی چیز ہے جو اللہ تک پہنچتی ہے وہ تقویٰ ہے. تقویٰ کہتے ہیں اللہ کی خاطر اپنے حرام خواہشات کا خون کر دینا. اللہ کی خاطر اپنے حرام جو اللہ نے جن خواہشوں کو حرام فرمایا ہے سب سے پہلے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے گناہ کی. گناہ کرنے کی خواہش پہلے دل میں پیدا ہوتی ہے عمل بعد میں ہوتا ہے آدمی کا. اس خواہش کو کے گلے پر چھری پھیر دو یہ ہے مقصود. اور تقویٰ اسی کا نام ہے التقویٰ کف النفس عن الہوا. نفس کو اپنے نفس کو گناہوں سے روکنا اس چیز کا نام تقویٰ ہے. یعنی نفس میں جب گناہ کے تقاضے پیدا ہوں وہ تقاضا کرے کہ مجھے فلاں گناہ کی لذت دو فلاں گناہ کرنا چاہیے تو اس وقت اس کی خواہش کے گلے پر چھری پھیر دی جائے. نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے ان کو تجھ سے خون ارما چاہیے. نہ ان کو دل چاہیے نہ جان چاہیے. اصل میں تو ان کو اللہ کو ہم سے خون ارمان چاہیے کہ اپنی حرام آرزوؤں کا خون کر دیں. اللہ کی خاطر اپنی حرام آرزوؤں کے گلے پہ چھری پھیر دیں. یہ ہے یہ وہ چیز ہے تقویٰ. اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے اور یہ اللہ تک پہنچتا ہے. نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. ولاکن ینالہ التقویٰ منکم تمہارا جو تقویٰ ہے وہ پہنچتا ہے. معلوم ہوا قربانی سے بھی مقصود تقویٰ. رمضان کی عبادت روزہ اس کے اختتام پر اللہ تعالیٰ عید الاضحیٰ عید الفطر عطا فرماتے ہیں اور روزے کے بارے میں فرمایا لعلکم تتقون تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اور عشرہ ذوالحجہ کے ایام کی عبادت پر اور حج کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے قربانی کی نعمت اور عید الاضحیٰ کی نعمت عطا فرمائی. اس کی عظیم عبادت قربانی ہے اور قربانی کا بھی حاصل تقویٰ ہے. ولکن ینالہ التقویٰ منکم اول بھی تقویٰ آخر بھی تقویٰ. تقویٰ سے کوئی مرتبہ اعلیٰ نہیں دیکھا. تقویٰ سے کوئی مرتبہ اعلیٰ نہیں دیکھا. اب تک تو کوئی ایسا حوالہ نہیں دیکھا کسی حدیث میں کسی قرآن کی آیت میں. تقویٰ سے بلند مرتبہ نہیں ہے. کوئی ایسا مرتبہ نہیں دیکھا جو تقویٰ سے زیادہ بلند ہو. بہت بڑی نعمت ہے یہ تقویٰ جس کو حاصل ہو جائے. لیکن اس کے حصول کا راستہ متعین ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو. اور جو لوگ اپنے تقویٰ میں سچے ہیں ان میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کی غلامی اختیار کر لو. جو لوگ اپنے تقویٰ میں سچے ہیں ان میں سے کسی ایک کی غلامی اختیار کر لو اس کے پیروں اس کی جوتیوں میں پڑ جاؤ تقویٰ مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. اس کا راستہ خود قرآن نے متعین فرمایا. تو یہ ہے کہ قربانی کی کا حاصل بھی تقویٰ ہے. نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. یہ تو تقویٰ پہنچتا ہے کہ تم اپنی حرام خواہش کا خون کر دو. ایک بات اور عرض کرنی ہے کہ یہ جو آج کل اس سے پہلے بطور تمہید یاد کرتا ہوں کہ ہر رسم کا انجام رسم و رواج کا انجام نفرت ہے عداوت ہے دشمنی ہے اور نفرت ہے. اور سنت پر اور چاہے وقتی طور پر لوگ خوش ہو جائیں مخلوق خوش ہو جائے برادری خوش ہو جائے خاندان اور قبیلہ خوش ہو جائے لیکن بہرحال باہر کیس رسم و رواج پر چلنے کا انجام یہی ہے کہ
عداوت ہے, دشمنی ہے اور نفرت دلوں میں بیٹھتی ہے. ہم نے اتنے پیسے دیے تھے, اب یہ پیسے دینے کی رسم ہے شادیوں وغیرہ پر, اور یہ وہ لکھے جاتے ہیں باقاعدہ, یہ سود ہے, سود کی ایک شکل ہے, یہ سود لعنت ہے, اس پر سود پر لعنت ہے اللہ کی, اور یہ بھی سود کی ایک شکل ہے. اب وہ یہ رسم ہے, لکھا جاتا ہے, پیسے دیے جاتے ہیں, ہم نے تو اتنے دیے تھے, انہوں نے اتنے دیے, یہ تو بہت کم ہے. اب یہ رسم ہے, اس کا انجام نفرت. ہم تو ان کی شادی میں گئے تھے اور انہوں نے, وہ ہمارے یہاں نہیں آئے. یہ رسم, ہر رسم کا اور رواج کا انجام بالآخر وہ نفرت ہے اور دشمنی ہے. اور سنت پر چلنے کا انجام اور اس کا نتیجہ وہ برکت ہے, محبت ہے, اتفاق اور اتحاد ہے. اگرچہ کہ وقتی طور پر ناچاپی پیدا ہو, وقتی طور پہ, بعد میں وہ خود کہتے ہیں جی آپ ہی اچھے تھے, آپ اچھے تھے, بالکل آپ کا صحیح راستہ ہے, آپ صحیح راستے پہ چل رہے, ہم لوگ غلط تھے, ہمیں معاف کر دینا. تو یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں, اس کا گوشت وغیرہ آج کل عام رسم ہے کہ ران کی ران پوری مسلم ران بھجوائی جاتی ہے اس کے یہاں جس کے یہاں خود قربانی ہوئی ہے. میرے دوستوں, ہم سوچے تو صحیح, اس کے یہاں تو خود قربانی ہوئی ہے, اس کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ ران بھجوائی جا رہی ہے, اب وہ کہتے ہیں اب اس نے تھوڑا سا گوشت بھجوا دیا, میں نے تو ران بھجوائی, اس نے اتنا سا گوشت بھجوایا, فوراً شیطان دل میں ڈالے گا اور یہ بالکل ناراضگی ہو کے بیٹھ جائیں گے اس سے. رسم و رواج کا انجام نفرت ہے, عداوت ہے, دشمنی ہے. یہ رسم بن گئی ہے, بھیجا جا رہا ہے گوشت, انہیں لوگوں کے یہاں ادلا بدلا تبادلہ ہو رہا ہے جن کے یہاں قربانیاں ہو رہی ہیں. بھائی اس کو کیا ضرورت ہے؟ کتنی مہنگائی ہے, غربت ہے, بے روزگاری ہے, ایسے لوگ بہت مل جائیں گے جو سارا سال بےچارے بہت کم دنوں میں گوشت کھا پاتے ہیں. آپ تلاش کر کے ان کو گوشت دیجیے, اس میں ثواب بھی بہت ہے, بہت بڑا ثواب ہے کہ ایک آدمی مسلمان کا دل خوش کر دیا آپ نے, اس کو گوشت کھانے کو نہیں ملتا سارا سال, بےچارا سبزی یا دالوں وغیرہ پہ گزارا کرتا ہے. اب تو دالیں بھی بہت مہنگی ہیں, سبزیاں بھی بہت مہنگی ہیں, تو یہ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کو گوشت دینا چاہیے. اس میں آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے دل کو کتنی خوشی محسوس ہوگی, دل کو بھی خوشی ہوتی ہے ایسا کرنے سے, بنسبت اس عمل کے کہ جس کے یہاں قربانی ہوئی ہے, اس کے یہاں تو خود قربانی ہوئی ہے, آپ نے گوشت بھیج دیا, اس میں اتنی خوشی نہیں ہوتی, اس پر زیادہ خوشی ہوگی, فرحت ہوگی. خود آپ اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھیے گا, آپ کو محسوس ہوگا. تو یہ چیز ہے, اس پر عمل کیجیے, انشاءاللہ اجر و ثواب زیادہ ہوگا, بہت بڑے اجر کی توقع ہے. ایک بات اور یاد کرنی ہے کہ یہ خطبے کے وقت ذرا یاد دلا دیجیے گا, عید الاضحیٰ کے اگر لوگ آ گئے تو بتا دیں. آج کل سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری وہ سنت جو مردہ ہو چکی ہو, اس کو جو زندہ کرے, 100 شہیدوں کا ثواب ہے اس پر, فلہو اجر مئۃ شہید, 100 شہیدوں کا ثواب ہے. تو ایک سنت جو مردہ ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر رواج ہے مساجد میں زہر کی نماز ایک ہی وقت میں ادا کی جاتی ہے, سارا سال ایک ہی وقت رہتا ہے, حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا, باقاعدہ حکم ہے حدیث میں, اب ریدو بزہر فإن شدت الحر من فیح جہنم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گرمیوں کے دنوں میں زہر کی نماز ذرا دیر سے پڑھا کرو, تھوڑی سی دیر کر لیا کرو, کیونکہ فإن شدت الحر من فیح جہنم, کیونکہ گرمی کی جو شدت ہے یہ اصل میں جہنم سانس لیتی ہے, اس کا اثر ہے, جہنم کا سانس باہر آتا ہے یہ اس کا اثر ہے. یہ حضور نے فرمایا ہم تو سورج کو دیکھتے ہیں, آج سورج بڑی آب و تاب سے چمک رہا ہے اس لیے گرمی ہے. حضور نے جو فرمایا یہ حق اور سچ ہے, اس پر یقین رکھنا چاہیے. اسی لیے گرمی کی دعا کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کے وقت کیا دعا پڑھا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم, اے اللہ میں عذاب جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. یہ تو نہیں فرمایا کہ اللہ سورج کو چھپا دیجئے بادلوں میں, ذرا ابر ہو جائے, گرمی کم ہو جائے, نہ فرمایا اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم. نظر والوں کی نظر حقیقت پہ ہوتی ہے, تو حضور نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ میں عذاب جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. یہ گرمی کے وقت کی دعا ہے. سردی کے وقت کی دعا کیا ہے؟ جب سردی لگے اللہم انی اعوذ بک من ذم حریرا. جب سردی ہوتی ہے تو جہنم ایک سرد جہنم بھی ہے, وہ بھی سانس لیتی ہے, تو وہ سردی کا اثر آتا ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ میں ذم حریر سے, ذم حریر سے پناہ مانگتا ہوں. اس کا نام ذم حریر ہے. تو یہ جو ہمارے یہاں رواج ہو گیا ہے کہ یہ زہر کی نماز کہیں پر ڈیڑھ بجے ہے تو ڈیڑھ بجے رہے گی سارا سال, وہ ٹچ سے مت نہیں ہوگی, اور کہیں پہ دو بجے ہے تو دو بجے ہی رہے گی سارا سال وہی. ہم چھوٹے سے بڑے ہو گئے ہم بھی دیکھ رہے ہیں, یہی بالکل غلط ہے میرے دوستو, بالکل غلط ہے. کیا فرشتے اتریں گے اس سنت پر عمل کے لیے؟ کوئی نئی مخلوق نازل ہوگی جو اس سنت کو زندہ کرے گی؟ اس سنت کے مردہ کرنے والے بھی ہمیں, اور اس سنت کو زندہ کرنا بھی ہمارے ذمے فرض ہے. اس لیے یہ مشورہ اب یہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ, اور اس پر ثواب ملے گا آپ لوگوں کو, آپ تعاون کریں گے, آپ یہاں کے نمازی ہیں, 100 شہیدوں کا ثواب آپ کو ملے گا صرف اس سنت پر. ایک سنت کو آپ زندہ کیجئے, 100 شہیدوں کا ثواب لے لیجئے. تھوڑی سی اگر وقت کی تنگی ہو, کچھ تکلیف ہو, اس کو گوارا کیجئے. 100 شہیدوں کا ثواب کیا کم ہے؟ اس کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑے سے نوٹوں کے لیے آدمی کتنی تگ و دو کرتا ہے, محنت کرتا ہے. 100 شہیدوں کا ثواب ہے, اس کو حاصل کرنے کے لیے تو جان کی بازی لگا دینی چاہیے. تو اب مشورہ یہ ہوا ہے کہ سردیوں میں انشاءاللہ 1 بجے نماز ہوا کرے گی ظہر کی, اور گرمیوں میں 1:30 بجے, 1:30 بجے گرمیوں میں آدھے گھنٹے کی تاخیر سے نماز ہوا کرے گی. سردیوں میں 1 بجے, وقت نوٹ فرما لیجیے, 1 بجے سردیوں میں, سردیوں کے ایام میں. انشاءاللہ ہمیشہ یہ سلسلہ اللہ ہمیشہ جاری رکھے, اور ہمیشہ اس سنت کو ہم پر عمل, کیا پتا میرے دوستو اس کی وجہ سے ہماری مغفرت ہو جائے. اللہ ہمیں بخش دیں, وہ تو ایک ادا پر نوازنے والے ہیں. اس لیے 1 بجے پیر کے دن سے, بروز پیر انشاءاللہ 1 بجے نماز یہاں پر کھڑی کی جائے گی, 12:15 یا 12:30 جیسے مشورہ ہو, 12:15 اذان ہو جائے گی, 1 بجے انشاءاللہ جماعت یہاں شروع کر دی جائے گی. اور گرمی کے دنوں میں جب وہ گرمی کے دن آئیں گے, اس وقت اعلان کر دیا جائے گا کہ ظہر کی نماز 1:30 بجے ہوا کرے گی, وہ اس وقت کا معاملہ ہے, اس وقت اعلان کر دیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز انشاءاللہ ٹھیک 8:15 بجے کوشش کی جائے گی کہ ٹھیک 8:15 بجے ہم شروع کر لیں. تو 8:15 بجے کا وقت مقرر ہوا ہے, طے ہوا ہے, تو کوشش یہ فرمائیں کہ وقت پر پہنچ جائیں اور وضو وغیرہ کر کے آئیں, اور اپنے ساتھ مصلی وغیرہ بھی لے آئیں. اور اس کا حکم یہی ہے کہ عید الاضحیٰ کے لیے آتے وقت کوئی چیز نہ کھا کر آنا, یہ سنت ہے, برعکس عید الفطر کے کہ کوئی میٹھی چیز کھا کر آنا عیدگاہ کی طرف, یہ سنت ہے. عید الاضحیٰ کے موقع پر اس کا عکس ہے کہ بغیر کچھ کھائے پیے آپ عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے حاضر ہوں, اور بلند آواز سے تکبیر تشریف کو پڑھا جائے. اس میں بھی شیطان ہمیں غفلت میں ڈال دیتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ان کا نقصان کراؤ, تو وہ باتیں یاد دلاتا ہے باقاعدہ کہ یہ وہ فلاں بات وہ کام یاد دلا دیتا ہے. اس لیے بلند آواز سے پڑھنے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ دوسروں کو بھی یاد آ جاتا ہے, وہ آدمی غفلت میں ہوتا ہے اس کو بھی یاد آ جاتا ہے کہ بھائی یہ تو پڑھنا تھا, یہ سنت ہے, اس کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اور ویسے فرض نمازوں کے بعد اور جمعے کے بعد تو یہ بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے, واجب مردوں پر بلند آواز سے, کہ اتنی بلند آوازوں کے مسجد گونج جائے. ویسے تو مسجد میں شور کرنا جائز نہیں عام دنوں میں, لیکن اب اللہ کا حکم ہے کہ اب شور کرو, خوب زور سے پڑھو کہ مسجد, تاکہ اسلام کی شان و شوکت اور عظمت کا مظاہرہ کرو. مفتی شفیع صاحب فرماتے تھے مراد اس سے اسلام کی عظمت اور شوکت کا مظاہرہ ہے, اور اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. لہٰذا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, اس کا ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا فرض اور واجب نمازوں کے بعد, یہ واجب ہے. اور عورتوں پر بھی واجب ہے, ان کو بھی بتانا چاہیے. بس فرض اتنا ہے کہ عورتیں بلند آواز سے نہیں پڑھیں گی, آہستہ آواز سے پڑھیں گی, لیکن پڑھنا ان پر بھی واجب ہے. اس لیے ہم مردوں کے ذمے ہیں کہ اپنی عورتوں کو, اپنی ماؤں بہنوں کو جا کر بتائیں کہ یہ فرض نمازوں کے بعد 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر اور 13 ذی الحجہ کی شام تک, یہ بڑے مبارک ایام ہیں, ان 4 دنوں میں روزہ رکھنا بھی حرام قرار دیا گیا. 5 دن ایسے ہیں سال کے جن میں روزہ رکھنا حرام ہے, एक ईद उल फितर का दिन और ये चार दिन इसके 9 ज़िलहिज्जा से लेकर 13 ज़िलहिज्जा तक ये 5 दिन है जिनमें रोजा रखना अल्लाह ने हराम करार दिया कि फइन्नहा अय्यामुन अक्लिन व शुर्बिन व बिहाल, खूब खाओ पियो, दावत करो, खूब खाओ पियो, खुशी मनाओ, उसके दिन है। इस वक्त रोजा रखना हराम है। एक दिन पहले रोजा रखने का इतना बड़ा सवाब कि एक साल पहले के गुना और एक अगले साल के भी गुना माफ। 9 ज़िलहिज्जा का रोजा एक दिन पहले और एक दिन बाद रोजा रखना हराम हो गया। ये है कि बस जहां कर दिया नर्म नरमा गए वो, जहां कर दिया गर्म गर्मा गए वो। ये आशिकों की शान है, जहां अल्लाह का हुक्म आया, जिस चीज का हुक्म आया, रुकना रुकने का हुक्म आया रुक गए, चलने का हुक्म आया चल पड़े। हम तो ताबे हैं, गुलामी है हमारी, अल्लाह के गुलाम है, बस बंदे हैं अल्लाह के बंदे। गुलामी से भी नीचे का दर्जा है बंदगी, वो है हम। बस जो अल्लाह का हुक्म आ जाए उस पर कुर्बान हो जाना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। एक सुन्नत ये है कि नमाज में नियत बांधनी चाहिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाक से नीचे हाथ बांधा करते थे। ये सुन्नत है सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। बाज लोगों को ये गलत फहमी हो जाती है, वो या तो नाक के ऊपर बांधते हैं बिल्कुल ऊपर, और यानी जहां नाक है उस जगह हाथ बांधते हैं, और बाज लोग नाक के ऊपर बांध लेते हैं। तो ये याद रखिए सुन्नत ये है नाक से नीचे की, नाक से नीचे की जो सुन्नत है, जिस पर आपने आखिरी दिनों में अमल फरमाया, आखिरी दिनों का एतबार है, आपने आखिरी हयात में जिस जो अमल इख्तियार फरमाया और मुसलसल इख्तियार फरमाया वो ये था कि नाक से नीचे हाथ बांधा करते थे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वारिस वालदा तबीयत शदीद नासाज है, दुआ फरमाइए अल्लाह ताला इनकी वालदा को नेक आमाल के लिए सेहत आफियत तंदुरुस्ती नसीब फरमाए। और ये मोहम्मद कासिम दारुलूम कराची का तालिबे इल्म है, सब तबीयत सब नासाज है, इनको भी अल्लाह ताला सेहत आफियत और तंदुरुस्ती नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाह अलअज़ीम, जज़ाल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। ए अल्लाह हम सब की और पूरी उम्मत की मगफिरत फरमा दीजिए। ए अल्लाह हम सबको और पूरी उम्मत को हिदायत कामिला नसीब फरमा दीजिए। अहले कुफर को भी अहले ईमान बना दीजिए, जो अहले ईमान है उनको अहले तकवा बना दीजिए। ए अल्लाह जो अहले तकवा हैं उनको औलियाए सिद्दीकीन की आखिरी सरहद तक पहुँचा दीजिए। ए अल्लाह हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमा लीजिए। ए अल्लाह जो हज पर गए हुए हैं उनके हज को कबूल फरमा लीजिए। ए अल्लाह हमारी हर इबादत को कबूल फरमा लीजिए। अपनी मोहब्बत के अता होने का जरिया बना दीजिए। ए अल्लाह अपनी मोहब्बत और अपने रसूल सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब फरमा दीजिए। मुसलमान जहाँ जहाँ मोहताज हैं आपकी ए अल्लाह मदद की जरूरत है, ए अल्लाह आप उनकी गैब से मदद फरमा दीजिए। ए अल्लाह दीन पर चलना, दीन पर चलने में एआनत आपकी सबसे बड़ी मदद यह है कि आप हम पर हमारी पेशानी के बाल पकड़कर हमें दीन पर चला दीजिए, पूरी उम्मत को दीन पर चला दीजिए। ए अल्लाह उम्मत को जहन्नम के रुख जहन्नम से हटाकर जन्नत के रुख पर डाल दीजिए, जन्नत वाले आमाल नसीब फरमा दीजिए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही व अहली बैतिही अजमईन, आमीन बिरहमतिक या अरहम।